الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فجلدوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا جھنگ والے نے بتایا بزبان جرت جھنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اکابرین ملت اساتذہ اعظام یہ جامعہ خیر المدارس کے سالانہ جلسے کی آخری نشست ہے یہی وہ معاملے بھی ہے جہاں سن 75 میں دورہ حدیث کے لیے داخل ہوا اور جن اکابر اور اساتذہ سے میں نے تعلیم حاصل کی وہ اساتذہ بھی یہاں سٹیج پر تشریف فرما ہے حضرت مولانا منظور احمد صاحب حضرت مولانا محمد صدیق صاحب میرے انتہائی مشفق مربی استاد ہیں، حضرت مفتی عبدالستار صاحب، یہ وہ برگزیدہ لوگ ہیں جنہوں نے اس عظیم جامعہ کی بنیادوں میں محنت و کاوش کا پسینہ صرف کیا ہے۔ جامعہ خیر المدارس پاکستان کی ایک بے مثال نادرہ روزگار اور منفرد تعلیم گاہ ہے۔ اس جامعہ کا معیار مسلک اعتدال، ٹھہراؤ اور اپنے موقف پر پختگی، علوم و معارف کی گہرائی، مسائل کی تعمق نظری اور فقاہت و بیان اور سلاست و گویائی اور معرفت و روحانیت میں اس کا اعلی مقام پوری امت کے لیے فخر و مباحات کا باعث۔ میرے بھائیو، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا علامہ کشمیری صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کی خدمات سورج سے زیادہ روشن اور پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ان کا فیضان جاری و ساری۔ اور میں اپنے برادر فاضل حضرت مولانا محمد حمید جلندری کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے اس اپنے ہی مادر علمی میں مولانا حق نواز شہید کی جگہ پر سمجھتے ہوئے دعوت دی ہے، اور میں اس بات پر بڑا مسرور ہوتا ہوں کہ جامعہ خیر المدارس نے مولانا حنیف جلندری صاحب کے دور میں جو تعمیر و ترقی کا کام کیا ہے وہ بھی اپنے مثال آپ۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز علم کو تابیر سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں، کیونکہ یہ جامعہ خیر المدارس کا جلسہ ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ دیگر گفتگو سے ہٹ کر اپنے موقف کو خالص علمی انداز میں آپ کے سامنے رکھوں، اور میں آپ حضرات سے توقع کروں گا کہ آپ حضرات نعرہ کی بجائے میری بات پر توجہ فرمائیں گے اور میری گفتگو پر آپ کان کریں گے۔ میرے بھائیوں، شیعہ کے بارے میں علماء کے فتاوی، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ مولانا حق نواز شہید نے شیعہ کو سٹیج پر، چوراہوں پر، بازاروں میں، پارکوں میں کھلے عام کافر تھا، اور اس پر ان کے پاس بڑے وزنی دلائل تھے، اور شیعہ کو کھلے عام کافر کہنا یہ ان کی عظیمت تھی۔ انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا کہ بھئی انہوں نے اس طبقے کو کافر کہا ہو جو کافر نہ ہو۔ شیعہ کا کفر اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ میرے اساتذہ یعنی تشریف فرما حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شیعہ کو مطلقاً کافر لکھا، اور دلیل کے طور پر قرآن کی وہی آیت پیش کی جو جو حضرت قاری عبد اللطیف صاحب نے ابھی تلاوت فرمائی لی غیظ بہ الکفار، اس آیت کی روشنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ کے کفر کا اعلان کیا، اور حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنیا تو تعظیم شیعہ کے کفر کا اعلان کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صرف کفر کا اعلان نہیں کیا بلکہ یہ اعلان کیا کہ دنیا میں ایک شیعہ ایسا کافر ہے کہ جس کی توبہ بھی قبول نہیں، یہودی کی توبہ قبول ہے، عیسائی کی توبہ قبول ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ شیعہ ایک ایسا کافر ہے کہ جس کی توبہ بھی قبول نہیں. میرے بھائی، امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی بے مثال کتاب منہاج السنہ لکھی جس کی چار جلدیں، میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم نے اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیا، اور یہ کتاب پوری امت محمدیہ کی طرف سے ایک کفارہ اور فرض کفایہ کی حیثیت ہے. اس کتاب شیخ الاسلام نے شیعہ کے کفر کا الگ علاج قول تو نہیں کیا، لیکن شیعہ کو کافر سے بھی زیادہ شیعہ کے بھی الفاظ استعمال کیے، کیونکہ یہ کتاب ایک شیعہ کے جواب میں لکھی گئی، اس لیے اس پر وضاحت کے ساتھ کفر کا قول نہیں کیا. لیکن امام ابن تیمیہ کی وہ کتاب جس کا نام اصحاب المسلول علی شاطر الرسول، اس نے کھلے آپ شیعہ کے کفر کا اعلان کیا، شیعہ کو مرتد و منافق رکھا. میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اور خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہے، یہ اخبار لکھے کہ من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر. اس کے بعد شیعہ کے کفر میں کوئی توقف نہیں کرنا چاہیے. یہ بات کے جو بات لوگ کہتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ میں کا قول ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے، یہ وہ دلیل ہے کہ جو لوگ شیعہ کے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے وہ کہتے ہیں دیکھیے امام ابو حنیفہ فرماتے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے، لیکن میرے ان بھائیوں کو یہ نہیں پتا کہ اہل قبلہ کی اصطلاح جو اسلام میں رائے وہ کن کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے. اگر اہل قبلہ کا سے الگ اطلاق مراد ہو کہ جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، یا خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ اور مسجد اور ماں باپ سمجھے، تو پھر میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب کا قبلہ کون سا، ابو جہل اور ابو لہب کا قبلہ بھی یہی خانہ کعبہ، وہ اسی کا طلاق کیا کرتے تھے. آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو اہل قبلہ کی یہ اصطلاح نہیں، اہل قبلہ کی اصطلاح وہی ہے جس کا طور امام ابن تیمیہ نے کیا، اعلم ان المراد باہل قبلہ الذین اتفقوا ما هو من ضروریات الدین، کہ وہ لوگ جو ضروریات دین کا پر اتفاق کریں وہ اہل قبلہ. لیکن شیعہ ایک ایسا کافر ہے کہ جو ضروریات دین کام کرے، اور ایک دو باتیں میں تقریب کے طور پر ضرور حل کر کے اپنی تقریب شروع کرتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ اہل قبلہ کی بات یہ بھی کوئی وزری دلیل نہیں. قادیانیوں کو جو لوگ کافر کہتے ان کے مخالفت سے یہی بات کیا کر کی گئی کہ قادیانی بھی اہل قبلہ، آپ ان کو کیوں کہا رہے، اس پر بھی علماء نے کرائے. تو یہ کوئی بات نہیں. امام ابن تیمیہ کے بعد حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے رسل رسلہ نامی کتاب لکھ کر کھلے آپ شیعہ کے کفر کا اعلان، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت الخفاف شیعہ کے کفر کا اعلان کیا، اور شیعہ کو اپنے نبوت کا منکر قرار دیا. ایک جگہ نہیں، بارہ جگہ پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ کو خط نبوت کا منکر لکھا، اور اپنی آخری وصیت میں کہا
کہ دنیا میں جو بھی شخص میرا کوئی بات ماننے والا ہے میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ شیعہ کو کبھی مسلمان نہ کہا جائے, اس لیے کہ شیعہ اپنے نبوت کا ہوں. اور وہ خواب بھی فیوز الحرم ہے, شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا آج بھی موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو حضور نے جواب میں فرمایا کہ شیعہ کو سمجھنے کے لیے شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھ لینا کافی. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگلے دن میں نے اکثر لوگ شیعہ کے عقیدہ امامت کا مطالعہ کیا, تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شیعہ اپنے نبوت کا بہت بڑا دشمن ہے, اس کا اپنے نبوت پر ایک لمحے کے لیے بھی ایمان نہیں. تو آپ فیصلہ کریں کہ اپنے نبوت پر اس کا ایمان نہ ہو وہ مسلمان, آپ کی مسئلہ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے ووٹ لینا ہو تو آپ مسئلہ کر شیعہ کو کافر نہ کریں. مثال کے طور پر آپ کی سیاست نہیں چمکتی تو آپ نے شیعہ کے تعلق رکھنا ہو آپ شیعہ کو مسلمان کہیں, یا آپ خدا نہ آپ کا اتنے بزدل ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ جس طرح شیعہ لوگوں کو مار رہے ہیں ہمیں کوئی مار دے گا تو یہ اور بات ہے, یا شیعہ کے ڈر کر یا شیعہ کی ہیڈ لسٹ پر نہ آئے یا ووٹ لینے ہو یا سیاست کی مسلحت ہو یا سیاست کی دکانداری ہو یہ اور بات ہے, لیکن دلائل کی دنیا میں, دلائل اور افکار کی دنیا میں, براہیم کی دنیا میں پوری دنیا کا کوئی عالم یہ بات اس دعوے کو رد نہیں کر سکتا کہ شیعہ کائنات کا بہترین تخت ہے. اور اگر اس بارے میں کچھ تصدق تھا تو اس مرد قلندر نے اس تصدق کو دور کیا جس کو مفکر اسلام حضرت مولانا منظور احمد نعمانی کہا جاتا ہے, جس نے شیعہ کے خلاف امت مسلمہ کے تمام طبقات کا فتویٰ شائع کر کے اس ابہام کو رجوع کر. میرے بھائیوں ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے کفر کے بارے میں شروع سے جو وجوہات کفر بیان کیے ان کی وجہ سے شیعہ کا کفر پر گئے آ گیا, شیعہ کے کفر کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ بیان کی گئی کہ شیعہ شیخین کے منکر, شیعہ ابو بکر اور عمر کے منکر, یہ وجہ بیان کی. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے شیعہ تقیہ کی چادر لے کر مختلف مقامات پر مثال کے طور پر شیعہ نے ہر دور کے مسلمان بادشاہ کے دربار میں جا کر کہا کہ ہم مسلمان ہیں, یہ تم ابو بکر کو عمر کو نہیں مانتے, ان کا نہیں مانتے ہیں, ہم حضرت علی کے بعد اس کا درجہ مانتے ہیں, بس بات ختم. لیکن شیعہ کے جو اصل کفریہ عقائد ان کے علاوہ تھے ان پر پردہ ڈالا گیا, کیوں؟ معلومات کی کمی کی وجہ سے یا شیعہ کے تقیہ کی وجہ سے. شیعہ کے کفر کی اصل وجوہات کو اگر شروع سے ظاہر کر دیا جاتا تو شیعہ دنیا کے کسی دور میں 1400 سال کے کسی اعلان اور فورم میں اور کسی جگ میں اور کسی دور حکومت میں کسی بادشاہ کے دربار میں مسلمان قرار نہ پاتا, اور شیعہ کی حیثیت بھی اسی طرح ہوتی جو آج عیسائیوں کی ہے, یہودیوں کی ہے, ہندوؤں کی ہے اور سکھوں کی. لیکن وجہ کفر یہ بیان نہیں کیا جائے کہ صحابہ کی تفسیر اور گاڑی کے علاوہ اور ان کا کوئی کسی آ سکتا. میرے بھائی ایک اور بات کہتا ہوں تنہید کے طور پر کہ شیعہ سیاسی بنیاد پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو دنیا کا کون سا دور ہے, ایک تو یہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے کیا, فاروق اعظم کو شہید کرنے والے کیا, عثمان غنی کو شہید کرنے والے کیا, یہ اور بات ہے. لیکن آپ آگے چلیں آٹھویں ہجری میں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ غداری کرنے والا قوم تھا, مجھے بتایا تو جائے کہ صلاح الدین ایوبی عیسائیوں سے جنگ لڑ رہا ہے اور عیسائیوں کی سبوں میں جا کر شیعہ ہو گیا. ابن ارکوی جو ہے جس نے بغداد میں ہلاکو اور شمیر خان کو بلا کر مسلمانوں کی سلسلت کو تراش کر دیا اور جب مارک نے سینیوں نے تاجوں کا مقابلہ کیا تو تاجوں کے ساتھ ملنے والا کون ہے, جب سلطان سیکو میدان میں آیا تو وہ میر سارس کون ہے, اور جب نواب سراجو دورہ میدان میں آیا تو ویر جعفر کون ہے. اور آج دیکھو پچھلی ساری باتوں کو چھوڑو کہ آج افغانستان کی جنگ کو 12 یا 13 سال ہو رہے ہیں اور 15 لاکھ مجاہدین شہید ہو چکے ہیں. 2 دفعہ کابل فتح ہونے لگا ہے, 2 دفعہ کابل پر مجاہدین کی فوجیں پہنچنے لگی ہیں, تو رکاوٹ کیا ہے ڈالی. اور آج جس وقت جو پوزیشن ہے, جو مجاہدین افغان کے بارے میں امریکہ کا موقف ہے, وہی موقف ایران کا ہے. امریکہ کہتا ہے ظاہر شاہ سے صلح کرو, ایران کہتا ہے ظاہر شاہ سے صلح کرو. یعنی جو 15 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں, ان کا خون کسی قیمت پہ اور ان کا خون جو ضائع چلا جائے اور ان کے خون کی کوئی قیمت نہ ہو. اور یہی وہ رکاوٹ ہے کہ جو رکاوٹ آج افغانستان میں جہاد اسلامی کے راستے میں ہے, اور وہ ایران کی رکاوٹ ہے کہ 5 کافی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, ہر موقع پر وہ رکاوٹ آتی ہے. تو میرے بھائیو یہ غلطی ہے. کیسے غلطی ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت مجھے کہتی ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ ایران کے خلاف کوئی کاروائی کریں. میں نے ایک اور افسر سے کہا جو وفاقی حکومت کا افسر تھا, میں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ اس نے کہا مجبوری یہ ہے کہ امریکہ نے ایک نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا ہے. نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب زیادہ لوگوں کو نہیں پتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق وسطی میں, ایشیا میں اور وہ سلطنتیں جو عرب ریاستوں کے ساتھ ہیں, ان تمام میں امریکہ کے ساتھ فوجی معاہدہ کیا جائے اور امریکہ کا پوری دنیا کے اندر تسلط ہو جائے. اور جہاں بھی جنگ ہو, جہاں بھی ان ملکوں کے ساتھ جاتی ہو, امریکہ کی فوج وہاں پہنچ جائے. یعنی مشرق وسطی کا کوئی فیصلہ امریکہ کے بغیر نہ ہو اور ایشیا کا کوئی فیصلہ امریکہ کے بغیر نہ ہو. تو حکمران یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں کہ ادھر نیو ورلڈ آرڈر اس کا ہے کہ میرا تسلط ہو, اور ادھر پاکستان کے حکمران کہتے ہیں کہ ہمارا تسلط ہو, لہٰذا ہم مجبور ہیں کہ ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر ایک نیا ورلڈ آرڈر ہم جاری کریں, اس لیے ہم مجبور ہیں. لیکن میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں, حکمرانوں تم بھول میں پڑ رہے ہو, تم پریشان ہو جاؤ گے اگر تم ایران کے سہارے پر کوئی آرڈر بناؤ گے, کوئی اپنا حکومت, کوئی کنفر, کوئی فیڈریشن قائم کرو گے اور کوئی اتحاد قائم کرو گے, تو ایران تمہیں اسی طرح چوراہے میں چھوڑ دے گا. ایران تمہارے گلے میں اسی طرح چورا ڈھونس دے گا جس طرح سیریا نے آج سے 4 سال پہلے صلاحالدین ایوبی کے گلے میں چھوڑا ڈھونس ہوا تھا, جس طرح نور الدین سنگی کو قتل کرایا تھا, جس طرح ابن الکلی کو بلا کر بغداد کو تلاش کیا گیا تھا, جس طرح ابن تیمیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سرداری فوجوں کا ساتھ دیا گیا تھا, جس طرح ٹیپو سلطان کو قتل کرانے کے لیے نیر صادق آیا تھا, جس طرح نواب سراج الدولہ کو مروانے کے لیے نیر صاحب آیا تھا, جس طرح یحیی خان جیسا کیا ڈاکے کو تلاش کرنے کے لیے میدان میں اترا تھا. نواز شریف آج اگر تو اگر کے ناخن نہیں رہتا اور ایران سے اتحاد کر کے اس ملک کی تعلیمیت رکھنا چاہتا ہے تو یہ فون ہے, اور ہندو سے مقابلہ آسان ہوگا. یہ مارے آسین ہے جو تیرے گلے پڑ کر ایسا کنجر ہو دے گا کہ اس کا دکھ اور اس کی پریشانی اور وہ جہم صدیوں تک نہیں چلا جائے گا. تو آج چاہتا ہے, کل چاہتا ہے, لیکن مسلمان وہ کاری زخم کبھی برداشت نہیں کرے گا. اور سپاہی صاحب اس ملک کو ایران کی لونڈی بننے کی اجازت نہیں دے. آپ اجازت دے دیں گے کہ پاکستان کو ایران کا موقع بنایا جائے, ایران کا غلام بنایا جائے؟ آپ اس کی اجازت دے دیں گے؟ میرے بھائی اس تناظر, اس گفتگو آپ کے سامنے جو بات میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیعہ کا کفر صرف ابو بکر عمر کی مخالفت کی بنیاد پر وارد ہو گیا تھا. حالانکہ شیعہ کے کفر کی اس سے بڑی بڑی وجوہات, مثال کے طور پر عقیدہ بادہ, بادہ کے عقیدے کے بارے میں تعبیر ہو سکتی ہے. بعض علماء نے لکھا کہ اس کے بارے میں تعبیر کی گنجائش ہے, میں اس کو چھوڑتا ہوں. عقیدہ رجب ہے شیعہ کا کہ قیامت سے پہلے بھی قبروں سے مردے اٹھ سکتے ہیں, یہ بھی شیعہ کا عقیدہ ہے. میں اس کو بھی کہتا ہوں اس میں بھی تعبیر ہو سکتی ہے, لیکن وہ شیعہ کا کفر جس میں تعبیر کی کوئی گنجائش نہیں, اس کفر کی وجوہات کو سامنے لانا امت مسلمہ پر فرض ہے, تاکہ شیعہ جو آج تک تکیہ کی چادر تان کر امت کے ہر مسلمان طبقے میں گھسا رہا ہے, اس کی چادر کو اتار کر اسے چوراہے میں ننگا کر دیا جائے. کرنا چاہیے, یہی چاہیے. اور یہ ننگا کرنے کا سرا کہ شیعہ کو ننگا کیا جائے اس کا سرا خمینی کے سر. یہ بھی بات ہے شیعہ کا خود اپنے آپ کو ننگا کرنا یہ سرا کس کے سر خمینی. آج میں کہتا ہوں شیعہ تم سکیا کرتے ہو, وہ کہتے ہیں یہ ریاضی کرتا ہے. میں کہتا ہوں شیعہ شیو تم ابو بکر کو گالی دیتے ہو, وہ کہتے ہیں یہ ستار مچاتا ہے. میں کہتا ہوں شیو تم خدا کو جھوٹا کہتے ہو پوجے بنا رہے, وہ کہتے نہیں کہتے. میں کہتا ہوں تم رسول اللہ کو باقی انبیاء سے کمتر مانتے ہو اور بارہ اماموں کو زیادہ مانتے ہو اور انبیاء کو ان سے کمتر مانتے ہو, کبھی یہ ہمارا فکر. لیکن میرے بھائیو شیعہ اس میں ہر دور تکیہ کی اجازت پا. اور ایک سوال ہے اس کا ذکر کر کے میں جواب دینا چاہتا ہوں, شاید بات ویسے سمجھ نہیں آئے. دیکھیے آج ہم پر یہ سوال ہوتا ہے کہ فاروقی صاحب یہ کیا ہوتا ہے, آج سے 10 سال پہلے ختم نبوت کانفرنس جہاں ہوتی ہے شیعہ وہاں موجود ہوتی ہے, اور آج تم کہتے ہو مقابلہ ہے ختم نبوت کانفرنس میں شیعہ, ہر تاریخ میں شیعہ, پاکستان بننے سے پہلے شیعہ مسلمان آپس میں مل کر آپ اپنے تاریخ چلاتے ہیں, آج وہ زیادہ کافر ہو گئے. کیا وجہ ہے کہ تم آج ان کو کافر کہتے ہو؟ میرا یہ سوال صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ اور یہ جو مارا لگتا ہے کافر کافر کیا کافر, یہ تمہارا سختی پر مبنی ہے, یہ تشدد پر مبنی ہے کہ آج سے 10 سال پہلے تو یہ نعرہ نہیں لگتا تھا, آج یہ نعرہ کیوں لگتا ہے, اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھیں, اصول کافر شیعہ کی بنیادی کتاب ہے, حضرت علی کا فرمان اس میں درج ہے, امام جعفر صادق سے روایت ہے. امام جعفر فرماتے ہیں کہ امام امیر المومنین نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی میرا ماننے والا کیا ہے اس کو میری وصیت سنا دو. وصیت یہ ہے کہ جو شخص اپنے مذہب کو چھپائے گا وہ عزت پائے گا, جو مذہب کو ظاہر کرے گا وہ ذلیل ہو جائے. یہ اصول ہے اصول کا, اور شیعہ 1400 سال اسی اصول پر چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چھاپا خانے کو 100-150 سال پہلے بنے ہیں, اس سے پہلے سیاسی ساری کتابیں یہ اصول کا قلم سے لکھی گئی, ہاتھوں سے لکھی گئی, شروع کافی ہاتھ سے لکھی گئی, تہذیب الاحکام اور اقتدار اللہ یادر الفقی سیاہ کی جو چار کتابیں جن کو سیاہ اربا کہتے ہیں, یہ سیاہ کی اصول اربا اور سیاہ اربا یہ قلم سے لکھی گئی. تو حضرت علی نے کا قول بیان کر دیا کہ جو اپنے مذہب کو چھپائے گا عزت پائے گا, جو ظاہر کرے گا ضمیر ہوگا. تو چاہتے یہ کتابیں جو قلم سے لکھی گئی, ایک ایک نسخہ تھا, سیاح نے چھپا دیا, کسی کو بتایا نہیں, آدھار کارڈ گزر گیا, تو نسخہ تو قلم سے لکھا تھا اس کا. کسی کپڑے پہ لکھا یا کسی چھوٹے سے کاغذ پر لکھا, لیکن چھاپا خانہ لکھا. 100-150 سال پہلے تک پوری دنیا کے اندر کیا کوئی کتاب چھپی ہوئی نہیں تھی, کوئی لٹریچر چھپا ہوا نہیں تھا, کلمی نسخہ تھا, کلمی مکتوبے تھے جو ریڈیو میں موجود تھے. اور حضرت علی کا یہ قول تھا کہ آپ جو اپنے مدد کو چھپائے گا عزت پائے گا, جو ظاہر کرے گا غریب ہوگا. چنانچہ کیا اپنے تمام کلمی مکتوبوں کو چھپائے رکھتا تھا, پھر ایک نسخہ ایک پورے ملک میں چھپا دیا جائے, کسی کو کیا پتا ہے کہ اس کا سیدھا کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا نظریہ کیا ہے, یہ کرنا کیا جاتا ہے, اس پر چھپانا آسان ہے. لیکن میرے بھائیوں وہ تو چھپانا آسان تھا کیونکہ حضرت علی کا حکم تھا, 100 سال پہلے کتابیں چھپ گئی, حکم یہی تھا کہ مدد کو چھپاؤں. آپ کسی شیعہ سے بات کرتے جو تم قرآن کے منکر ہو, وہ کہتا نہیں ہم نہیں منکر, ابو بکر کو گالی دیتے ہو, کہتا ہم نہیں گالی دیتے. یہ شیعہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے تیری زبان میں تو جھوٹ بولا لیکن اس نے اپنی زبان میں فرق کمایا کیونکہ اس نے تکیا کر دیا. اور ان کا اصول یہ ہے کہ من لا تکیا تو رہو لا ایمان رہو, جس نے تکیا کیا اس کا ایمان, جس کا تکیا نہ کیا اس کا ایمان کوئی نہیں. یعنی وہ جھوٹ بھی بولے اس کو ثواب مل گیا, لیکن تم اپنے برادری میں اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں اپنے ملک میں اپنی بستی میں اپنی برادری میں اپنی جماعت میں کسی کیا کے کہنے پر یقین کر لیتا ہے کہ یہ تو خدا کو بھی مانتا ہے, یہ تو نبی کو بھی مانتا ہے, یہ تو ابو بکر کو بھی مانتا ہے. لیکن اس کا عقیدہ یہ تھا کہ مدد کو چھپاؤ عقیدے کو چھپاؤ تمہیں ثواب ملے گا. لیکن میرے بھائیوں خمینی 11 فروری 1979 کو اقتدار میں آیا, اقتدار میں آنے کے بعد اس نے جو تیسرا خطبہ دیا وہ تیسرا خطبہ کہاں ہے؟ خمینی کی کتاب صحیح نور ہے جس کی 30 دن میں سر چکی ہے اور جس میں خمینی کی 700 تقاریر موجود ہیں. ان تقاریر میں خمینی کا جو تیسرا خطبہ ہے اس تیسرے خطبے میں خمینی کہتا ہے کہ امام کا حکم یہ تھا, امام کا اعلان یہ تھا کہ مدد کو چھپاؤ گے عزت پاؤ گے, مدد کو کہا کرو گے, دلیل ہو جاؤ گے. لیکن جو حکومت اللہ نے مجھے آپ فرمائی ہے, یہ 1400 سال سے سیاہ کو حکومت کبھی نہیں ملی, اس لیے کہ سیاہ جو بھی حکمران بنا, یا وہ لالیم تھا, یا وہ بلد تھا, یا وہ سنیوں کے ذریعے سب تھا, لیکن میں آل مال تلے پڑھا حکمران ہوں, میں سیاہ مجتہد ہوں, میں علی کا نائب ہوں, میں امام کا نائب ہوں. یہ پہلی حکومت 1300 سال میں سیاہ کی قائم ہوئی ہے 1400 سال میں, اس لیے میں علی المرتضیٰ امام کے حکم کو منسوخ کر کے اعلان کرتا ہوں کہ سیاہ اپنے مدد کو ظاہر کرو. اب کو چھپانا عبادت تھا, اب ظاہر کرنا عبادت ہے. چنانچہ وہ سیاہ مذہب جو 1100 سال تک مخصوصہ کرنی رسکوں تک معلوم رہا, اور 1 سال 100 سال تک تکیے کی چادر شریف رہا, جب کمینی نے یہ اعلان کیا تو چادر تکیے کی قدر گئی, کمینیت کے چہرے سے پردہ اترا, کمینیت کا چہرہ ننگا ہوا, سیت کا چہرہ ننگا ہوا, اور چاہے میں جب ان کے کپڑے اتر گئے, یہ ننگے ہو گئے, تو ان کو ننگے حالت میں ساری دنیا نے دیکھا, تاریخ کائنات نے دیکھا, تو پھر کیا اس میں پایا, تاریخ لالت پائی, پھر یہ بھی نظر آیا کہ خمینی نے اپنے ملک میں اصول کافی کو چھاپ دیا, فروئے کافی کو چھاپ دیا, اکبر یقین کو چھاپ دیا, اور وہ سارا رکھتے کر ساری کتابیں جو صحابہ کو مور بہن کی گاڑیوں پر مشتمل تھی وہ چھاپ دی, جس میں لکھا تھا اللہ جھوٹ بولتا ہے وہ بھی چھاپ دی, جس میں لکھا تھا کہ پیغمبر ناکام ہو گئے وہ بھی چھاپ دی, جس میں لکھا تھا انہوں نے لہدی کے آگ پر محمد بیعت کریں گے وہ بھی چھاپ دی, جس میں لکھا تھا کہ آئے شخص کی قبر اب جاری ہوگی وہ بھی چھاپ دی, جس میں لکھا تھا ابو بکر عمر کو روزے سے نکال کر چوک میں کھڑا کر کے ان کو کوڑے مارے جائیں گے, ان کے کپڑے اتار کر مدینہ کے چوک میں رکھا دیا جائے گا, وہ کتاب کی چھاپ دی, جس میں یہ لکھا تھا کہ عمر کافر ہے, ابو بکر کافر ہے, عثمان تک کما کے ساری کتابیں 7.5 کروڑ خرچ کر کے 3 سال میں خمینی نے چھاپی, اردو میں, انگریزی میں, عربی میں, فرانسیسی میں, جب یہ سارا لٹریچر پوری دنیا میں پہنچا, تمام مسلمان جب خمینی کے انقلاب کے بعد خمینی کو مبارکباد دیتا تھا, راج تعظیم پر پیش کرتا تھا, جب جن مکرون کے ہاتھ ننگا ہو گیا تو پوری دنیا کا مسلمان خمینی اپنے کفر کا اعلان کرنے لگا, خمینی کو کافر کہنے لگا, اور حق نواز جنوری تو پاکستان میں تھا, اور انڈیا میں منصور احمد غلامی تھا, وہ کوئی سپاہی صحابہ کا تو نہیں تھا, اور مجھے بتاؤ لبنان میں کون تھا, لبنان میں شیخ مجاہد تھا, وہ کوئی سپاہی صحابہ کا تو نہیں تھا, اور مصر میں شیخ مجاہد تھا, وہ کوئی سپاہی صحابہ کا تو نہیں تھا, مصر سے خمینی کے توہر کے خلاف چھپی, بیروت سے خمینی کے توہر کے خلاف چھپی, انڈیا سے خمینی کے توہر کے خلاف چھپی, اگر اسی کفر کو اسلامباد نے چوکوں نے لگایا, بغیروں نے دوہرایا, الفاظوں نے دوہرایا, تاکہ امت کا ایمان بچ جائے, تو بتاؤ اس مکروہ چہرے کو ننگا کرنے میں حق نواز کا نہیں خمینی کا دخل ہے, سیکھو حق نواز کو مت لوگو, اپنے باپ کی قبر پہ جا کرو. میرے بھائیوں سمجھو, میری بات کوئی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ, تو جب کے چہرے سے پردہ کس نے اٹھایا, بلند آواز سے کس نے پردہ اٹھایا, کس نے پردہ اٹھایا, تو خمینی توجہ, خمینی اپنے چہرے سے پردہ خود اٹھا, اور مولانا حق نواز شہید ترجمہ اس کا اظہار کیوں کیا, میں یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی, کچھ تمہیدی باتوں کا آپ کو پتہ چل گیا, تو شیعہ کے کفر کی جو اصل وجوہات وہ صرف سبب صحابہ نے, وہ شیخین کو گالی دینا نہیں, اصل بات یہ ہے کہ شیعہ شروع سے اس قرآن کا دشمن, شیعہ عقیدہ پہلی سے قرآن کا قائل, شیعہ یہ کہتا ہے کہ یہ موجودہ قرآن شراب کو خلفاء کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا, توجہ خیر گئی, یہ میری بات تو پوری ہونے سم یاسین امدادی کا عام چیز یوگا سننا وسیع ہی کیا, یہ آیت لکھتا ہے مولوی مقبول جائے, اور اس آیت کے ترجمے وہ کہتا ہے یاسین نہیں ہے یو فرو, اس لفظ کے تحت اس نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یا سنون اور جو سنون کی بات ہے مولوی مقبول کہیں تب سے میں قرآن کے بارے میں سنی بار میں سکھائی حاصل مطلب کہ یہ موجودہ قرآن شراب خور خلفاء کی وجہ سے بدل گیا تو کیا اردو زبان میں دو ترجمے کتنے ترجمے اس وقت اردو زبان میں سیاہ کے کتنے ترجمے ایک ترجمے کا نام ہے مولوی مقبول جہلوی کا ترجمہ قرآن جو سیاہ کے ہر گھر میں موجود اور دوسرے ترجمے کا نام ہے مولوی فرمان علی کا ترجمہ تو مولوی فرمان علی اپنے ترجمہ قرآن میں کہتا ہے انا نحنو نزل الذکر و انا لہ لحافظ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو کہا اور میں ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہوں ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ اس کا ترجمہ ہے لیکن وہ ملون کہتا ہے یہ ذکر جو ہے ذکر اس سے مراد قرآن نہیں انا نحنو نزل الذکر ذکر سے مراد ساری امت کہتی ہے قرآن ہے وہ کہتا ہے اس سے مراد قرآن نہیں اس سے مراد پیغمبر حضور ہیں کہ حضور کو ہم نے دنیا میں بھیجا اور ہمیں اس کی حفاظت کرے چنانچہ حضور کی حفاظت کی گئی اور حضور کو کوئی قتل نہ کر سکا اس کا یہ مطلب اور اس نے کہا کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے اگر اس سے مراد قرآن لے لیا جائے تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پوری دنیا میں جہاں جہاں ہے وہاں وہاں ٹھیک رہے گا نہیں اگر ایک قرآن بھی دنیا میں محفوظ رہا تو اللہ کی حفاظت کا وعدہ پورا ہو گیا اور وہ ایک قرآن حضرت علی کے پاس سوچے محفوظ ہے لہذا انا لہ نزل ذکرا و انا لہ لحافظون کی آیت پوری یہ تو آج کے دور کی بات ہے تو شیعہ کی جو اصولی کتاب ہے اصول پاک اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا محمد بن یعقوب کلینی نے کہ یہ موجودہ قرآن تبدیل کر دیا گیا اور اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 اصلی قرآن کی آیتیں کتنی تھی بلند آواز کتنی آیتیں اور اس موجودہ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں 6,600 تو یہ قرآن 6,600 اور اصلی قرآن کی آیتیں کتنی کہتے ہیں اور وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اصلی قرآن کا سائز ہے 70 گز لمبا بند پڑا ہو تو 70 گز میں نے کہا کھول دیا جائے تو 140 گز اور 140 گز قرآن پڑھنے کے لیے ہر آدمی کے پاس ایک ایک موٹر سائیکل بھی ہونا چاہیے اور اگر آپ 140 گز کے فوٹ بنائیں تو بنیں گے 420 حساب کر لیں کرتے ہوئے صاحب 140 گزوں کے فوٹ کتنے کتنے 420 تو جس مذہب کے قرآن کا سائز ہی 420 ہو قرآن کا سائز کتنا ہے 420 تو مذہب کے قرآن کا سائز کتنا ہوا تو آپ اس کا اندازہ لگائیں اور پھر وہ قرآن جس پورا مذہب آپ غار میں ہے اور وہ غار عراق میں ہے تو جنگ عراق سے ایرانیوں نے ذریعے لیکن اس غار سے اپنے امام کو نکال نہیں سکے امام بھی غار میں قرآن بھی غار میں اور خود یہ ساری قوم کا غار میں تو اب آپ دیکھیں کہ شیعہ کے ساتھ جو اصل اختلاف ہے وہ صرف ابو بکر و عمر کو کافر کہنے پر نہیں اصل اختلاف یہ ہے کہ شیعہ اس موجودہ قرآن کا منکر ہے شیعہ کے نصیب یہ موجودہ قرآن نامکمل اللہ کی کتاب ہے اور یہ بھی ہے مولوی مقبول جیسے کہتا ہے قرآن میں وقال الشیطان شیطان نے کہا جہاں جہاں یہ لفظ ہے کہ شیطان نے کہا وہاں شیطان سے مراد عمر بن خطاب یہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے کسی ترجمہ قرآن اور شیعہ کے دو ترجمہ قرآن جن کے حاشیوں پر جن کے ترجموں میں واضح طور پر لکھا کہ یہ قرآن تبدیل کر دیا گیا ہندوستان پاکستان میں دو ہی قرآن کے ترجمے ہر شیعہ کے گھر میں وہی دو قرآن کے ترجمے اور ہر ترجمے میں تصویر کر دیا گیا کہ قرآن بدل گیا شرابیوں نے بدل دیا ابو بکر عمر نے بدل دیا عثمان نے بدل دیا اس قرآن کی کوئی حقیقت نہیں تو پھر پوچھا گیا کہ اگر یہ قرآن بدل دیا گیا تو پڑھتے کیوں ہو تو مولوی مقبول دہلوی نے لکھ کر کہا کہ ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں امام نے کہا تھا کہ جب تک اصلی قرآن نہیں آ جاتا اس وقت تک کسی غلط قرآن کو پڑھتے ہو سمجھو کی تو شیعہ کے کفر کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شیعہ قرآن کا منکر یا اس کا منکر قرآن اب آپ کو کتنا ملتا ہے؟ اس موجودہ قرآن کا کیا ملتا ہے؟ سیا اس موجودہ قرآن کا اور سیا کے اوپر کی دوسری وجہ کہ سیا کا عقیدہ یہ ہے کہ 12 اماموں کا درجہ 1,24,000 انبیاء سے بھی بلند اور اس عقیدے کا ذکر توجہ اس عقیدے کا ذکر سیا کی بنیادی کتاب اصول کافی ہے یہ جو اصول کافی ہے یہ سیا مذہب کی بنیادی کتاب ہے اور آپ یہ بات یاد رکھیں جس طرح مسلمانوں کی حدیث کی 6 کتابیں اسی طرح سیا کی حدیث کی 4 کتابیں اور ان 4 کتابوں کو اصول اربا اور جہا اربا کہتے ہیں پہلی کتاب کا نام ہے الجامع الکافی الجامع الکافی کے 3 حصے ہیں پہلا حصہ اصول کافی دوسرا حصہ فروع کافی تیسرا حصہ روضۃ الکافی اور اصول کافی کی 2 جلدیں ہیں روضۃ الکافی کی 5 جلدیں ہیں روضۃ الکافی کی 1 جلد ہے اور فروع کافی کی 5 جلدیں اصول کافی میں سیا کے عقائد درج ہیں فروع کافی میں سیا کے مسائل درج ہیں روضۃ الکافی میں سیا کے 12 اماموں کے حالات ہیں یہ سیا کی پہلی کتاب ہے اصول کافی کو جامع الکافی کو شیعہ کے نزدیک وہ درجہ حاصل ہے جو درجہ ہمارے نزدیک بخاری شریف کو حاصل ہے اور دوسری کتاب تہذیب الاحکام ہے تیسری کتاب الاستفسار ہے اور چوتھی کتاب ملا جہدر الفقی ہے تو اب دیکھیے یہ جو 4 حدیث کی کتابیں ہیں شیعہ کی ان کا کوئی دنیا میں شیعہ ملکر نہیں ہے اگر میں کراچی کے کسی مولوی کی کتاب کا حوالہ دوں تو لاہور کا ڈاکٹر کہے گا میں اس کو نہیں مانتا اگر میں سعودی عرب کے شیعہ کی کتاب کا حوالہ دوں تو ایران کا شیعہ کہے گا میں اس کو نہیں مانتا اگر میں خمینی کی کتاب کا حوالہ دوں تو شاید دنیا کا کوئی شیعہ خمینی سے اختلاف کر کے کہے میں اس کو نہیں مانتا لیکن یہ حدیث کی شیعہ کی جو 4 کتابیں ہیں ان کا پوری دنیا میں کوئی شیعہ اجماع سے منکر نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں خمینی نے اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ نے ان 4 کتابوں کی صحت کا اعتراف کیا اور ان 4 کتابوں کے پڑھنے کی ترغیب کی اور پاکستان کے تمام شیعہ اور جہاں پر 2 شیعہ کے گروپ ہیں تحریک نفاذ سے کامیاب کیا موسوی گروپ اور صادق نقوی گروپ آپس میں اختلاف ہے لڑائی ہے موسوی گروپ کو وہ کہتے ہیں یہ وہابی شیعہ ہے اور دوسرے کو کہتے ہیں یہ اصلی شیعہ ہے اور اسی طرح ایک تیسرا گروپ ہے جس کو وفاق شیعہ علماء کہتے ہیں یہ تیسرا گروپ ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ 3 گروپ اصول کافی کو سب سے زیادہ مستند کتاب مانتے ہیں اصول کافی فروع کافی روضۃ الکافی تہذیب الاحکام ملا جہدر الفقی اور الاستفسار 4 کتابوں کو پوری دنیا کا شیعہ مانتا ہے تو اب آئیے میں اصول کافی کی بات کرتا ہوں کہ اصول کافی ہے کہ یہ قرآن بدل دیا گیا اصول کافی ہے کہ اس قرآن کی ستارہ بنایا جیسی اصول کافی ہے کہ اس قرآن میں ائمہ اہل بیت کا نام نکال دیا گیا اصول کافی ہے کہ 2,000 روایتیں ہیں کہ یہ قرآن تبدیل کر دیا گیا تو اصول کافی میں ایک دوسری عبارت ہے کتاب الرسالت سے کہ محمد رسول اللہ اور تمام انبیاء کا درجہ 12 اماموں سے کم ہے اور امامت کا رتبہ نبوت سے بلند ہے چنانچہ حضرت علی کے درجے کو انبیاء سے بلند مانا گیا یہ بھی اصول کافی ہے اور اسی اصول کافی میں یہ عقیدہ بھی درج ہے کہ 1,44,000 پیغمبر کے تمام صحابہ جن سے مسلمان نہیں ہوئے تھے سوائے 4 آدمیوں کے امبارس میں جا کر پہلا آدمی مقدار بن اسود دوسرا آدمی سلمان فارسی تیسرا آدمی ابو ذر غفاری چوتھا آدمی ان 4 آدمیوں کے علاوہ کل صحابہ کل آدمی جو نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا ان کے دل میں منافقت تھی ان کے دل میں کفر تھا بلکہ اس کتاب میں یہ تک لکھا ہے کہ یہ لوگ اشتراک کے لالچ میں پیغمبر سے چمٹ گئے تھے یہ کرسی کے لالچ میں رسول اللہ سے چمٹ گئے تھے اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں ملتان کے مسلمانوں جامعہ خیر المدارس کے مسلمانوں مجھے یہ تو بتاؤ بخاری شریف میں کوئی عقیدہ درج کیا گیا ہو میں انکار نہیں کر سکتا تو انکار نہیں کر سکتا پوری دنیا کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا تو شیعہ کی بخاری شریف شیعہ کی کتاب جس کو اس کے عزیز بخاری کا درجہ حاصل ہے اس کتاب میں قرآن کی تحریر شدہ ہو تو فیصلہ پور کر کہ اگر نواز جنگی نے شیعہ کو کہا تو اپنے پاس سے کون سا کیا گیا اپنے پاس سے کون سی گفتگو کی؟ اس نے تو شیعہ کی ان کتابوں کی بنیاد پر شیعہ کے کفر کا اعلان کیا, اور اس کے بعد میں نے چیلنج کیا کہ 1400 سال کی تاریخ میں کوئی امام, کوئی ولی, کوئی کتب, کوئی افضال بتاؤ جس نے صحیح قرآن سے اس عقیدے کو جان لینے کے بعد شیعہ کو مسلمان کہا ہو, ابو بکر کو کافر لکھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد شیعہ کو مسلمان کہا ہو, اور امامت کا رتبہ نبوت سے بلند ماننے کے بعد شیعہ کو مسلمان کہا ہو. 1400 سال گزر گئے, مولوی آئے, پیر آئے, مجتہد آئے, امام آئے, حکومتیں بدلی, دستلطیں بدلی, شیعہ کے حکمران بھی دنیا میں پیدا ہوئے, لیکن ایک مولوی پوری دنیا میں نہیں آیا جس نے ان عقائد کو جان دینے کے بعد شیعہ کے اسلام کا قول کیا. میرے بھائیوں سمجھو, شیعہ کے کفر کتنی وجوہات, بڑا نواز کتنی وجوہات, بڑی وجوہات کتنی, بلند آواز سے کتنی آپ کو یاد ہو رہی ہے؟ نیلام کا یاد یاد ہو گئی ہے. شیعہ کے کفر کی کتنی بڑی وجوہات ہے؟ پہلی وجہ کہ شیعہ قرآن کا منکر, پہلی وجہ کہ شیعہ قرآن کا. شیعہ کے کفر کی کوئی وجہ آپ سے پوچھے آپ نے جواب میں یہ نہیں کہنا کہ شیعہ تاجیہ نکالتا ہے, ہم تاجیہ نہیں نکالتے اس لیے وہ کافر ہے, شیعہ تقیہ کرتا ہے ہم تقیہ نہیں کرتے اس لیے وہ کافر ہے, شیعہ جلوس نکالتا ہے ہم جلوس نہیں نکالتے اس لیے کافر ہے, اور شیعہ مدعا کرتا ہے ہم مدعا نہیں کرتے اس لیے وہ کافر ہے. یہ چیزیں شیعہ کے کفر کی اصل وجوہات نہیں, شیعہ کے کفر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیعہ اس قرآن کا منکر ہے جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خلنا کے عالم نے عرض کر لیا 1400 سال پہلے لیا, قرآن کی چوٹی پہ جس قرآن کو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا, انتظام صحابہ نے کیا, پیغمبر نے کیا, اور شیعہ اس قرآن کا دشمن ہے, اس قرآن کو شرافیوں کی کتاب کہتا ہے, اس لیے راشد کافر ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ کے کفر کی پہلی وجہ توجہ ہے, شیعہ کے کفر کی پہلی وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی کون سی وجہ ہے؟ شیعہ قرآن کا, شیعہ قرآن کا, اس لیے شیعہ کا علاق کا بہترین کا. اور شیعہ کے کفر کی دوسری وجہ کہ شیعہ کے نزدیک شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے, اور شیعہ کے نزدیک 12 اماموں کا درجہ 1,24,000 انبیاء سے بلند ہے. میں نے کتاب کا حوالہ دیا اصول کافی باب الرسالہ, اس کو بھی چھوڑیے, خمینی کی کتاب الحکومت الاسلامیہ 41 صفحہ اردو ایڈیشن جو کراچی سے کیا لکھافہ ہے, اس میں خمینی کہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے 12 اماموں نے پایا. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ شیعہ کا اور خمینی کا. اصول کافی میں بھی یہی عقیدہ درج ہے اور خمینی کی کتاب میں بھی یہی عقیدہ. تو اب آپ مجھے بتائیں, یہ کہنا کہ جو قرآن کا منکر ہو کافر ہے, بھائی جو کو غور غور کر کے کیوں کہتے ہو, یہ کیوں نہیں کہتے کہ شیعہ ہی قرآن کا منکر ہے؟ غور غور کرنے کی کوئی بات ہے تو بات ہے نہیں. اور شیعہ نے تو ابو بکر کا نام لے کر کافر تھا, اور تم غور غور کر کے ان کو کافر کہو, یہ کوئی بات ہے؟ پھر آپ بات سنیں, توجہ ہے میری کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیعہ کے کفر کی پہلی وجہ کیا ہے؟ بلند آواز سے شیعہ کے کفر کی پہلی وجہ کیا ہے؟ قرآن کا, شیعہ قرآن کا, شیعہ قرآن کا, اس لیے سارے اسلام سے. اور شیعہ کے کفر کی دوسری وجہ کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر, یا سچا مطلب اگر ختم نبوت کانفرنس میں کوئی شیعہ آئے اور آ کر یہ کہے کہ میں ختم نبوت کا قائل ہوں اور ختم نبوت کے علماء کے سامنے تقیہ کر کے آ جائے, تو اس میں علماء کا کوئی قصور نہیں, اس میں کچھ قدر کا قصور ہے جس قدر کا اظہار شیعہ نے اپنے عقیدے کی بنیاد پر کیا. تو شیعہ کے نزدیک 12 امام اماموں کا درجہ تمام انبیاء سے بلند ہے. شیعہ ختم نبوت کا بلند واقعہ ختم نبوت کا منکر ہے یا نہیں؟ شیعہ کے کفر کی یہ دوسری وجہ. اور شیعہ کے کفر کی تیسری وجہ کہ شیعہ ابو بکر اور عمر کو کافر اور منافق لکھتا. اصول کافی یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ محمد نے یا سب کو لینے لگی کہ ابو بکر اور عمر نے دل سے کبھی کبھی کا کلمہ نہیں پڑا. وہ نعوذ باللہ کافر اور جہنمی تھے. اس عقیدے کے بعد شیعہ مسلمان ہیں. بھئی یا تو آپ کہو کہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں کتابوں میں نہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر کتاب میں یہ حوالہ نہ ہو مجھے چوک میں کھڑا کر کے گولی مارو. لیکن اگر حوالہ ہو تو پھر خوشبوتی باتیں چھوڑ دو پھر سپاہی صحابہ کا بات ہو. ٹھیک ہے میں یہ بات حکمرانوں سے کہتا ہوں. آپ نے سنا ہے 28 ستمبر کو لاہور میں ہماری ملاقات تھی وزیر اعظم کے ساتھ. اور اس ملاقات میں یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ سپاہی صحابہ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ آپ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں. یہ پہلی بات کہ آپ شیعہ کو کافر تو ہمیں بتانا چاہیے تھا. یا بعض لوگ کہتے کہ وہاں تو شیعہ بھی تھے تو آپ وہاں کیوں گئے. تو میں نے کہا کہ قرآن نے بھی کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ کافر کو بلا کر تحقیق کی جاتی ہے چیلنج کیا جاتا ہے. اور ہم نے کافر کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یہ بات سن کر خوش ہوں گے کہ ہمیں یہ علم تھا کہ وہاں پر شیعہ کے کفر کی بحث ہوگی تو میں اپنے ساتھ 110 شیعہ کی کتابیں لے کر گیا تھا. شیعہ کی کتنی کتابیں؟ 110. اور 110 کتابوں میں کچھ عربی کی تھی فارسی کی تھی اردو کا زیادہ لٹریچر تھا. تو ہم نے سمجھا کہ یہ ساری کتابیں کون پڑھے گا. تو ہم نے اللہ کی توفیق سے 4 دن پہلے پروگرام بنایا کہ ان ساری کتابوں کے تمام قابل اعتراض صفحات کا وہ مشکل کرائے گا. چاہتے وہ 265 صفحے پر مشتمل ایک دستاویز ہم نے تیار کیا اور اس 265 صفحے کی 50 کاپیاں بنائی اور وہ 50 کاپیاں لے جا کر ہم نے وزیر اعظم کی ٹیبل پر رکھی کہ یہ شیعہ کی کتابیں ہیں یہ شیعہ کا کفر ہے. ہماری کوئی کتاب نہیں کوئی ہمارا رسالہ نہیں ہمارا کوئی لٹریچر نہیں یہ شیعہ کی کتاب ہے. انہوں نے کہا کہ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ شیعہ نے ابو بکر اور عمر کو کافر دیکھا. تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم نے کہا یہ بلکہ میں نے کہا خمینی نے لکھا. اس نے کہا خمینی یہ لکھ نہیں سکتا. تو میں نے خمینی کی یہ کتاب جس کتاب کا نام ہے کشف اسرار آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں. یہ خمینی کی کتاب ہے کشف اسرار. یہ خمینی کا فوٹو ہے اس ٹائٹل پر. یہ خمینی کی کتاب جب میں نے وزیر اعظم کے سامنے پیش کی تو ان کو جواب ہی کوئی نہیں آیا. میں نے کہا میرے ہاتھ میں یہ کتاب یہ خمینی کی لکھی ہوئی خمینی اور اس کتاب کو پڑھو اس میں ایران کا ایڈریس ہے جہاں سے چھپی ہے. خمینی کی لکھی ہوئی ہے. اس کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بڑی حد دردی کے ساتھ کھل کر 119 صفحے پہ لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. خمینی نے لکھا خمینی نے تفتیش کیا خمینی کی لکھی ہوئی کتاب. میں نے کہا اس کتاب میں یہ عبارت نہ ہو یہ کتاب خمینی کی نہ ہو. ایک آدمی نے کہا کہ یہ راہ کے ایجنٹوں نے چھپوائی انڈیا کے ایجنٹوں نے چھپوا کر پاکستان میں بات کی. تو میرے پاس ایک اور کتاب جس کا نام تھا صحیفہ انقلاب, وہ تحریک دفاع سکہ جعفریہ نے پاکستان سے چھاپی. اس کتاب کے شروع میں تحریک دفاع سکہ جعفریہ نے لکھا کہ خمینی نے 70 کتابیں تصنیف کی اور ان کتابوں کے یہ نام ہیں. تیسرے نمبر پر یہی کشف اعتراض تھی. میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ یہ جو 70 کتابیں ہیں یہ بھی راہ کے جنتوں نے لکھی ہے, تو یہ تو خود تحریک دفاع سکہ جعفریہ کی کتاب ہے. اور اس نے کہا ہے کہ خمینی کی تیسری تصنیف کشف اسرار, اور یہ وہ کشف اسرار میرے ہاتھ میں. آپ جناب جواب تو میرے دیر مثال کے قید یہ کہیں کہ وہ اور کشف اسرار ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. اس کے لیے بھی حوالہ ہمارے پاس موجود تھا. تو اس کتاب کا جب حوالہ میں نے پیش کیا تو آپ یقین کریں, کیونکہ پوری حکومت وہاں موجود تھی اور وہاں شیعہ بھی کافی تھے, تو ایک شیعہ پیچھے بیٹھا کہنے لگا بھائی عالم اسلام کے رہنما کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی. میں نے کہا فاروق اعظم کی توہین بھی نہیں برداشت کی جائے گی. میرے بھائیوں سوچو, یہ کتاب ہے میرے ہاتھ. خمینی نے کھلے عام پیغمبر کے اس رفیق کو گالی دی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لو کان آبادی نبی جم لکان عمر, اگر دنیا میں نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جاتا. اسی کتاب کے 115 صفحے پہ, 115 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کہ ابو بکر عمر اور عثمان اور ابو عبیدہ پیغمبر کے ساتھ اس لیے چمٹے ہوئے تھے تاکہ ہمیں اقتدار ملے. اگر ان کو یہ یقین ہو جاتا کہ رسول اللہ کی تکذیب کر کے ہمیں کرسی ملے گی تو وہ یقیناً پیغمبر کی تکذیب کھلے عام کر دیتے اور کرسی ضرور دیتے. یہ کتاب, اور یہ بھی لکھا کہ ابو بکر اور عمر کی جو پارٹی تھی وہ صرف کرسی کے لالچ میں نبی کے ساتھ تھی, ورنہ دل سے کوئی آدمی بھی پیغمبر کے ساتھ نہیں تھا. اسی کتاب کے 160 صفحے پہ خمینی نے ایک اور کفر بکا. خمینی نے کہا کہ میں اس رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جس رب نے عثمان اور معاویہ جیسے بدتمیز لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. وہ عثمان, وہ پیغمبر کا دوہرا داماد عثمان جس کو رسول اللہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی, فوت ہو گئی. پیغمبر نے دوسری بیٹی دی, وہ بھی فوت ہو گئی. حضور نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی, عثمان سب باری باری فوت ہوتی جاتی, میں سب کا نکاح سے حساب کرتا جاتا. وہ عثمان میرے سر ملتان کے مسلمانوں, خیر البنارس کے مسلمانوں, جن کے نکاحوں میں, جن کے گھروں میں تمہاری بیٹیاں ہیں, تمہارے دماغ کو شریف کہلائے, تمہارے دہنوئی کو شریف کہلائے. آج 1400 سال کے بعد پیغمبر کا دوہرا داماد جس نے 82 سال کی عمر میں عمر تک کسی دشمن کو بھی گالی نہیں دی تھی, اور بے جرم جس کو سراخے مار مار کر شہید کر دیا گیا تھا, آج 1400 سال کے بعد اس کو بدکماس کہا جائے. مجھے بتاؤ اس بدکماس کہنے کے جرم میں میں اس کے جرم میں میں کیا کروں, میں کیا رویہ اختیار کروں. اور خمینی کی یہ کتاب ایران کے ریڈیو پر نشر کی گئی, ایران کے ٹی وی سے نشر کی گئی. ایران کا ریڈیو ابو بکر کو کافر کہے, ایران کا ریڈیو عمر کو کافر کہے, ایران کا ریڈیو عثمان غنی کو بدکماس کہے. بتاؤ کیا یہ تھا کہ دنیا کی اسلامی سلطنتیں اس کا جواب دیتی؟ جب کوئی مسلمان ملک نہیں بولتا, ہمارے پاس ریڈیو ہوتا ہم ریڈیو میں چیختے, ٹیلی ویژن ہوتا ہم ٹیلی ویژن میں چیختے, اخبار ہوتے اخبارات میں چیختے, جب کوئی ہمارا تھا تو بتاؤ اس کفر کو آشکار کرنے کے لیے ہم نے چوکوں کا چوراہوں کا راستہ اختیار کیا, اور اس راستے کو اختیار کرنے کے جرم میں تم نے دیکھا کہ میرے قائد کے بچے یتیم ہو گئے, میرے قائد کی بیوی بیوہ ہو گئی, میرا قائد جوانی کی عمر میں قبر کی جس طرح میں اتر گیا کافی آیا وہ بھی اتر گیا اور جس طرح سورج چل رہا ہے اس طرح مجھے یقین ہے کہ مجھے بھی ایک نہ ایک دن اسی طرح قبر میں اترنا ہے اسی طرح بچوں کو میں نے بھی یقین کرانا ہے. لیکن یاد رکھو میری زندگی صدیق کی ناموس سے زیادہ نہیں ہے, میری زندگی ابو بکر کی عزت سے زیادہ نہیں ہے. میں اس کفر کو اپنے کاغذ کی طرح کشت کرتا کرتا دنیا سے جا سکتا ہوں, بڑوں سے اڑایا جا سکتا ہوں, ہر کڑی پھیل سکتا ہوں, تختہ دار پہ چل سکتا ہوں, رہتا رہتا کرانا برداشت کر سکتا ہوں. صدیق کو گالی برداشت نہیں کر سکتا. یا اس ملک میں میں رہوں گا یا ابو بکر کا دشمن رہوں گا. کتابوں کا مطالعہ کرو اور ملا باقر مدرسی کی جو تازہ کتاب ایران میں چھاپی تازہ کتاب اس کا نواں ایڈیشن چھاپا ہے حق الیقین کا, اور اس کتاب میں دوسری جلد 285 صفحے پہ باب بن رہا ہے عقیدہ رجت کا. عقیدہ رجت کا معنی کہ امام جب چاہے قبر سے کسی مردے کو نکال سکتا ہے, اور نیچے یہ لکھا کہ امام مہدی جب آئے گا خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اور طواف کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ جائے گا, حضور کے روضے سے باہر کھڑا ہو جائے گا اور لوگوں سے کہے گا بتاؤ رسول اللہ کے ساتھ کی دو اور قبریں کس کی ہیں. لوگ کہیں گے ابو بکر و عمر کی قبریں ہیں, تو وہ امام کہے گا ابو بکر و عمر کو پیغمبر کے ساتھ کس نے دفن کیا, تو لوگ کہیں گے یہ پیغمبر کے دوست اور رفیق تھے, نبی کے رشتے دار اور کتب تھے, اس لیے ان کو نبی کے ساتھ دفن کیا گیا. تو اس کے بعد ملا باقر مجلسی مرحوم کہتا ہے کہ امام کہے گا کہ یہ سب سے بڑی زیادتی ہوئی, اور اس کے بعد آگے بڑھ جائے گا چرمبر کے روزے کی دیوار توڑ دے گا اور دیوار توڑ کر چرمبر کے روزے میں داخل ہو جائے گا, اندر جا کر ابو بکر و عمر کی قبروں کو اکھیڑ دے گا اور اکھیڑ کر ان دونوں کو زندہ کرے گا اور زندہ کر کے کہے گا کہ اے ابو بکر عمر آج تک دنیا میں جتنے زنا ہوئے ہیں تمہاری وجہ سے ہوئے ہیں, آج تک دنیا میں جتنی شراب پی گئی ہے تمہاری وجہ سے ہے, آج تک دنیا میں جتنی بدماشی ہوئی ہے تمہاری وجہ سے ہے. اس کے بعد کہے گا اے ابو بکر عمر اگر تم علی کو اس کا حق دے دیتے یہ دنیا میں شراب کبھی نہ پی جاتی, یہ دنیا میں زنا کبھی نہ ہوتے. اس کے بعد وہ مرحوم کہتا ہے کہ ابو بکر عمر ہاتھ جوڑ کر کہیں گے ہمیں معاف کر دے, لیکن وہ امام کہے گا میں معاف نہیں کرتا. اس کے بعد وہ ابو بکر عمر کو قبروں سے نکالے گا اور نکال کر ان کے کپڑوں کو اتار دے گا, ان کے جسموں کو ننگا کر لے گا. ملتان کے مسلمانوں آؤ, تیرے امام کو تیرے پیغمبر کے جانشینوں کو اے رسول اللہ کے سسر کو پیغمبر کے ان رفیق رفقاء کو جنہوں نے جانے لٹا کر بھی محمد کا دامن نہیں چھوڑا اور آج تک نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے, وہ ملوم کہتے ہیں ابو بکر عمر کے کپڑے اتار کر ان کے جسموں کو ننگا کر کے ان کو مدینہ کے چوک میں لٹکا چھوڑے گا اور اس کے جسم پہ کوڑے بسائے گا, کوڑے برستے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا. مسلمانوں مجھے بتاؤ اس کفر کے بعد بھی میں چپ کر جاؤں, اس بدماشی کے بعد بھی چپ کر جاؤں, اس اجاری کے بعد بھی چپ کر جاؤں, یہ کتاب یہ لٹریچر تیری ماں کے خلاف کوئی نہ چھاپے, تیرے باپ کے خلاف کوئی نہ چھاپے, تیرے بھائی کے خلاف کوئی نہ چھاپے, اس کی دل کے خلاف چھپا ہے جس کی دل کو کملی والے نے زندگی میں مسلے سے کھڑا میرے بھائیوں. کتنا بڑا کفر, کتنی بڑی بدماشی, کتنی بڑی اچاری, اور اس کفر کے اظہار کے بعد بھی میں اور آپ خاموشی اختیار کر سکتے. میرے بھائیوں جب وزیر اعظم کے سامنے میں نے کشتے تراک کا یہ حوالہ مکمل کیا تو شیعہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا امام کی توہین برداشت نہیں ہوگی, میں نے کہا تمہارا امام جہنم میں جائے ہم ابو بکر کی توہین نہیں سن سکتے, ہم عمر کی توہین نہیں سن سکتے. انہوں نے کہا یہ تو ایران کی شبیہ کتاب ہے. میں نے کہا آئیے یہ پاکستان کی چھپی ہوئی کتاب ہے, یہ میرے ہاتھ میں پاکستان کی چھپی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے تو پہن کیا, کیا نام ہے؟ اب یہ تازہ کتاب چھپی ہے, تازہ کراچی سے, یہ لاہور سے چھپی ہے. غلام حسین نجدی ملون نے لکھی ہے تو پہن کیا, یہ وہ کتاب ہے. خدا کی قسم میں سفید پر اس کی عبارتیں پر کر نہیں سنا سکتا. اس میں ابو بکر و عمر کو ماں بہن کی گالی کی. آپ آ کر پڑھے اور اس اجتماع میں سمجھو, اور اس اجتماع میں جب میں نے پاکستان کے حکمرانوں کے سامنے اس کتاب کا ایک حوالہ پڑھا تو اپنا ستار خان یادی کی آنکھوں سے آنکھوں نکل آئے. اس نے رو کر کہا اس حرام زادے کو ہم سن نہیں دیں گے. وزیر اعظم وہاں موجود تھا. میں نے کہا ایک حوالہ تم نے سنا ہے, اور ایک حوالہ نہیں اس میں 100 سے زیادہ گالیاں صحافہ. ایک حوالہ 250 صفحے پر جو حوالہ میں نے وہاں سنایا, میں دل پر پتھر باندھ کر وہ حوالہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اور اس کے پورے الفاظ نہیں سنا سکتا ہوں, میں اس کا مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ 250 صفحہ ہے, علماء موجود ہیں, عبارت سنو. یہ گالی کوئی آپ باپ کے کافر کو بھی نہیں دے سکتے, یہ گالی ماں کے کافر کو بھی کوئی نہیں دے سکتے, جو محمد رسول اللہ کے دوستوں کو دی گئی ہے. اور یہاں لکھا ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان کا نام, آدمی اپنی شرمگاہ پر لکھے تو یہ بات کی سوال اس کفر کے بعد بھی ان کا روش ہو جائے. میرے بھائیوں اس کفر کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اس کفر کے بعد کوئی مسئلہ باقی رہ جاتی ہے؟ مسلمانوں آج سپاہ صحابہ شیعہ کو کافر کہتی ہے, جان ہتھیلی پہ رکھ کے کہتی ہے, ہائے سب گھر میں بیٹھ کر شیعہ کو کافر کہنا, مسجد میں بیٹھ کر کافر کہنا, میزن میں بیٹھ کر کافر کہنا بڑا آسان ہے, لیکن جب توتے سر پر ہوں, دموں کے دھماکے سر پر ہوں, گولیاں کراچن توتے سر پر ہوں, تو ان شیعہ کو کافر کہنا اور ابو بکر کی عزت کے لیے کافر کہنا بہت بڑا گر ہے. میرے اساتذہ, میرے اکابر, میرے علماء یہاں موجود ہیں, میں ان کی خدمت میں جب بستہ کروں گا. میرے مخدوم, میرے اکابر, ان نوجوانوں کو دیکھو, نوجوانوں میں بہت شریعت نوجوانوں کی ہے, جو سینما دیکھتے تھے, فلمیں دیکھتے تھے, ہیرون چرس دیکھتے تھے, لیکن آج ابو بکر کے لیے, آج عمر فاروق کے لیے سپاہ صحابہ کا پرچم تھام کے کھڑے ہیں. ارے ان کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو ہم سے کوئی لالچ نہیں ہے, ان کو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے, ان کا ہمارے ساتھ اور لوگ صرف کرم بتی ناموس کے لیے ہے, صرف صحابہ کی عزت کے لیے ہے. اس لیے میں اکابر سے درخواست کروں گا ان نوجوانوں اور ان بچوں کے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے, انہوں نے کچھ نہیں کسی سے لینا, مطلب صرف صحابہ کی عزت ہونا اس کا. میں نے اتنے بڑے اجتماع میں شیعہ کو گالی دی ہے اورنگ آباد, میں نے کوئی بد زبانی کی ہے, میں نے کسی کی پگڑی اچھالی ہے, میں نے کسی کو برا کہا ہے, اور اس کے بعد میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں, حکمرانوں مجھے بتاؤ 44 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے, 44 سال میں شیعہ کہتا ہے کہ علی المرتضیٰ ہمارا امام ہے, فاطمہ ہماری عزت کی جگہ ہے, اثر و حسین ہماری عزت کی جگہ ہے. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں بتاؤ 44 سال کی تاریخ میں کسی سنی عالم نے حضرت علی کے خلاف کتاب لکھی ہو تو دکھاؤ, ایک کتاب حضرت علی کے خلاف کسی نے لکھی ہو حکمرانوں تم بتاؤ, ایک کتاب حضرت حسین کے خلاف لکھی ہو تو دکھاؤ. فاطمہ الزہرا کے خلاف لکھی ہو تو دکھاؤ، اسماء حسین کے خلاف لکھی ہو تو دکھاؤ، آؤ تو صحیح. 84 سال گزر گئے، شیعہ کہتے ہیں علی ہمارا امام ہے، حسین کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں حسین ہمارا امام ہے، ان کا امام وہ امام دل سے مانتے ہیں یا نہیں، لیکن اہل سنت کہتے ہیں علی ہمارا امام ہے، فاطمہ ہماری عزت کی جگہ ہے، حسن حسین ہمارے امام ہے، تو ان کو شیعہ اپنا امام کہتے ہیں، سنیوں نے تو ان کو کبھی گالی، سنیوں نے تو کبھی ان کو برا نہیں کہا، لیکن ابو بکر و عمر میری عزت کی جگہ ہے، اور شیعہ نے 44 سال میں 307 کتابیں ابو بکر کے خلاف لکھی. کتنی کتابیں؟ 307 کتابیں شیعہ نے ابو بکر و عمر اور صحابہ کے خلاف لکھی ہیں، اور میرے پاس وہ ساری کتابیں موجود ہیں، اور ان میں سے 110 کتابیں میں نے وزیر اعظم کو دکھائی، اور وہ سارا لٹریچر جو میٹر جو کمیٹی وہاں انعائی بنائی گئی ہے کہ ایک کمیٹی ان کتابوں پر ریسرچ کرے گی، اور ان کتابوں میں جو مواد ہے اس کے خلاف مرتکبین کو سزا دے گی. ہم نے مطالبہ کیا کہ سزا بھی سزائے موت ہونی چاہیے، تو شیعہ نے اظہار تکیہ کہہ دیا کہ ہمیں منظور ہے، ہمیں میں نے کہا سزائے، مولانا جاوید قاسمی نے کہا کہ سزا سزائے موت.
ریاض حسین نقوی جو صادق نقوی کا نمائندہ تھا اس نے کہا ہمیں منظور.
میں نے کہا تقیہ میں تو کام چل سکتا ہے، زبان سے تو تقیہ چل سکتا ہے، قلم سے نہیں چل سکتا.
اس نے تقیہ تو کہہ دیا،
لیکن جب میں نے کتاب دکھائی میں نے کہا ان کو پھانسی دے، اس نے کہا یہ سوچ کر بتاؤں گا. اس نے کہا اس کے بارے میں مشورہ کریں جی کرنے بات. پہلے کہہ دیا ہمیں منظور ہے، لیکن جو کمیٹی بنائی گئی ہے میں نے کہا کہ اس کمیٹی کو اس وقت ہم مانیں گے جب اس کا سربراہ وزیر اعظم ہو، اور میں نے میاں نواز شریف سے کہا کہ اگر تم اس کے سربراہ ہو گے کمیٹی کے، جس میں ہر جواب کے دو نمائندے ہوں گے، وہ کتابوں کی ریسرچ کریں گے، اور جو آدمی اس کا مرتکب ہوگا اس کے لیے سزا تجویز بھی وہی کمیٹی کرے، اور اس بڑے اجلاس میں علماء بریلی نے، علماء اہل حدیث نے، اور علماء دیوبند نے، تمام نے سپاہی صحابہ کے موقف کی تائید کی. اب اس کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد ہوگا، ہونا چاہیے یہ نکل، اور ہم شیعہ کو اس دلدل سے نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے. ابو بکر و عمر کو کافر لکھا جائے اور ہم چپ کر جائیں اور ہم خاموش ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا، یہ اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. 47 سال کی تاریخ میں سنی ایک کتاب بھی حضرت علی کے خلاف نہیں لکھا، ایک کتاب، اور شیعہ تین تو 7 کتابیں لکھے، پھر بھی تقریر کا سپاہی صحابہ، اور سن 86 میں کوئٹہ میں 200 پولیس والوں کا مقابلہ کیا، 26 پولیس والوں کے سر کاٹے ایران کے پاس تارا انقلاب نے، اور ان کے سروں کو فٹبال بنایا اور ان کے خلاف مقدمہ چلنے لگا، تو ایران کی مداخلت سے سارے ملزم رہا کر کے ایران بھیج دیے، پھر بھی تقریب کا سپاہی تھا. اور 87 میں اسلام آباد میں شیعہ نے دھرنا مارا، اور پھر بھی سپاہی صحابہ تقریب کا ہے. بھائی تم 2000 آدمی دھرنا مارتے ہو اور سپاہی صحابہ 2 لاکھ آدمی 2 جون کو اسلام آباد میں جمع کرتی ہے اور پتا بھی حرکت نہیں کرتا اور مکھی بھی نہیں مرتی، ہم اتنے پرامن ہیں پھر بھی تقریر کا ہے. اور تم نے اب کیا کیا، کوٹلہ موسیٰ نے مولوی عبدالعزیز اور ان کی بیوی کو شیعہ نے قتل کیا، ملزم پکڑے گئے، انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے آدمی ہیں، ہمارے ساتھ ایک تیسرا آدمی بھی ہے. اس تیسرے آدمی کی نشاندہی پر اس کو خانگر نے پکڑا گیا، وہ مان گیا کہ جناب فلاں فلاں آدمیوں نے بم پھینکا تھا اور وہ نشے تھا، نشے کا مریض تھا، وہ وہاں سے اس کو چھوڑ دیا گیا کہ بھی فلاں آدمی پکڑا جائے گا تو اس کو کیس میں ملزم بنائے گئے، تو چند 10 دنوں کے بعد وہ مر گیا، اس کا پرچہ پولیس پر ہو گیا، سپاہی صحابہ پر ہو گیا، اور پھر بھی ہم تقریب کا خان گھر میں سب کا دھماکہ شیعہ گئے، پھر بھی ہم تقریب کا ہے. اور لاہور میں 6 ستمبر کو میرے جلسے پر مولانا آدم تارک اور مجھے بم سے اڑانے کے لیے بم مارا جائے، اور وہ بم سٹیج کے چند گز کے فاصلے پر گر جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، پانچ میرے کارکن وہاں شہید ہو جائیں اور 40 آدمی زخمی ہو کر اسپتالوں میں پڑے ہو، ان کے جسموں کے لوتھڑے اڑ جائے، پھر بھی ہم تقریب کا ہے. اور اس کے اگلے دن 7 ستمبر کو جنگ میں 5 علماء کا قتل عام ہو اور شیعہ ان کو قتل کر کے چلا جائے. سید فاروق حسین شاہ جاتا ولی اللہ نے کہا، ارے اس نے 40 سال شہادت کی نماز نہیں چھوڑی، اس کو کار میں بیٹھے ہوئے بے دردی سے ذبح کر دیا گیا اور رشید مدنی کو گولی ماری، وہ تڑپ رہا تڑپ تڑپ کر تب تڑپ پر ہو گیا، وہاں جا کر اس کے جسم میں 6 گولیاں ماری. اتنے بڑے بدمعاشوں میں پھر بھی تقریب کا حق ہے. اور 30 ستمبر کو لاہور میں سعادت نقوی نے ملا پاکستان کے جلسے میں کہا، جو زبان ہمیں کافر کہے گی اس زبان پر ہم گولی ماریں گے. میں نے کہا سعادت نقوی تیرا باپ خمینی بھی قبر سے نکل کر آ جائے، شیعہ کو کافر کہنے سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. روک سکتی ہے میرے بھائیوں، اس نے کیا تھا وہاں، اس نے کیا تھا کہ جو زبان ہمیں برا کہے گی ہم اس کو گولی ماریں گے، اور جو پولیس والا ہمیں پکڑنے آئے گا اس کو بھی گولی مارے پولیس والے. تو میں نے پاکستان کی تمام سپاہی صحابہ سے کہا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی شیعہ بدماش اپنے لیڈر کے کہنے پر کسی سپاہی کو گولی مارے یا کسی پولیس کی آدمیوں کو نشانہ بنائے تو سپاہی صحابہ پولیس کا ساتھ دے گی اور شیعہ کا مقابلہ کرے. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پولیس والوں تم سپاہی صحابہ کو بے شک لاٹیاں مارو لیکن بطور سنی کے تم ہمارے بھائی ہو، لیکن بطور سنی کے تم ہمارے حکمرانوں، بطور سنی کے تم ہمارے بھائی ہو. تمہیں نہیں پتا اس ملک میں شیعہ انقلاب کی بنیادیں مستحکم کی جا رہی ہیں اور ان کے سامنے سپاہی صحابہ سب سے سخت سکندری بن کر کھڑے. ساجد نقوی کہتا ہے پولیس کو گولی مارے، ان برقوں سے کچھ نہیں ہوتا. وہاں پر ایک برق تو چڑھ گئی کہ وہاں کہا گیا کہ فضل حق کو مارو، فضل حق کو مارو، چھپ کر مار دیا. مزہ تو سب آتا کہ سامنے آ کر مار دیا، کسی کو پیچھے سے جا کر چھپ کر مار دینا کیا ہے؟ اور ساجد نقوی کہتا ہے گولی مارو. میں نے کہا ساجد نقوی تو کہتا ہے گولی مارو، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ ان کو گولی مارو تو پاکستان میں تمہارا چیز بھی نہیں ملے. سعادت نقوی یہ کہنا آسان ہے کہ جو ہمیں کافر کہے اسے گولی مارو، لیکن یاد رکھو جب سے سپاہی صحابہ بنی ہے ہم نے آج تک اپنے مخالفین کو گولی مارنے کے بارے میں نہیں سوچا. یہ بات یاد رکھو. کیوں سوچیں؟ ہمارا ملک ہے، ہماری اکثریت ہے، ہمارا وطن ہے، اس کی املاک ہماری ہے، اس کی چیزیں ہماری ہیں. ہم قتل و غارت کر کے اس سنیوں کے ملک کی بازاروں کو خون کا منظر پیش کرنے والا نہیں بنا سکتے. ہم اس ملک کے املاک کو لوٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے. لیکن یہ بات یاد رکھو تو سنی اتنے ضرور ہے کہ یہ سارے پیشاب کریں تم تو ساتھ میں بہ جاؤ، قتل کرنے کی کیا ہو. اور اگر تم نے تشدد کا یہ راستہ بند نہ کیا اور تم نے ایران سے ملنے والے اسلحہ اور ایران سے ملنے والے پیسے کی بنیاد پر سنیوں کا قتل عام جاری رکھا تو ساجد نقوی وہ وقت قریب آئے گا کہ جب سپاہی صحابہ بھی اسی عنوان سے غور کرے گی، سپاہی صحابہ بھی اسی صورت سے غور کرے گی. اور جب ہم نے غور کیا، جب ہم نے فیصلہ کیا کہ اس ملک میں شیعہ کو نہیں رہنے دیں گے، تو میں اللہ کی توفیق سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ اس ملک میں شیعہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، نہ تمہارا کوئی امام بڑا بچے گا، نہ تمہارا پیچھا کر بچے گا. میں پشاور سے لیٹ کر لگا
ایک بندے کو جوش آیا جوش کہنے کا نعرہ یہ بول رہا وہ نام بھول گیا نا اور پٹھان کہتا ہے ناپتا جو تخت لگو پر ختم ہے میں نے کہا بھائی نعرے بھرے لگاتے تھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی اس نے کہا سمجھ بہت کچھ نہیں آتا تھا تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ آ جاتا تھا ساجد نقوی تمہیں کلاشن کو کی سیاست بڑی مہنگی پڑے
پڑے گی یا نہیں پڑے گی تم نے میرے پاکستان پر کہا کہ انہیں فضل حق کا سر چاہیے اور فضل باطل کہا کہ فضل حق کی بجائے فضل باطل کا سر چاہیے
اور تمہارے ہنڈوں نے اسے مارا
اور آج تم پھر تکیا کر کے جھوٹ بولتے ہو کہ میرا کوئی تعلق نہیں اب پولیس کے ڈر سے تکیا کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو اب تکیا نہیں چلے گا نہ سرانا چلے گا نہ تکیا چلے گا اب نہیں چلے گا
اور میں کہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان اگر تم نے فضل حق کے قدم کے کیس میں ایران کے کوثر چندر کو اور ساجد نقوی کو اور اس کے چندر شکتی کو گرفتار نہ کیا تو سپاہی صحافہ پورے ملک میں احتجاج کرے گی سڑکوں پہ چوراہوں پہ علماء کے قتل کے خلاف اور پہلے حق کے قتل کے خلاف احتجاج کرے گی اور اس احتجاج کی رو میں تیری حکومت بیٹھ رہے سارے
اور وہ قلعہ وزیر اعظم کہتے ہیں وزیر اعظم سے کیا سید صادق حسین شہید ہوئے حکمران کوئی نہیں آیا پانچ علماء ذبح کر دیے گئے کوئی حکمران نہیں آیا اسحاق القاسمی شہید ہوئے کوئی حکمران نہیں آیا مولانا حق نواز شہید ہوئے کوئی حکمران نہیں آیا ایک فضل حق کو قتل کیا تو اس کی قبر پر دو دن تک جا کر روتے رہے کیا یہ سارے لوارث تھے ان کا کوئی وارث نہیں تھا فضل حق کے قتل پر ہمیں بھی دکھ ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پشاور میں سپاہی صحابہ اس کیس کو براہ راست ڈیل کر رہے ہیں سپاہی صحابہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ قاتل گرفتار نہ ہوئے تو پشاور میں پاکستان کی کوئی ٹریفک داخل نہیں ہوگی یہ بھی یاد رکھے ہوگا یا نہیں ہوگا اگر سپاہی صحابہ پورے ملک میں احتجاج کا فیصلہ کریں تو ہمارا ساتھ دو گے جو ساتھ دیں گے آپ کا
کتاب
یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ اس کتاب کے ٹائٹل کو دیکھو اوپر نام لکھا حضرت ابو بکر کا اور نیچے کتے کا کارٹون بنایا گیا نیچے اکبر کا نام لکھا ہے صدیق اکبر کا نام لکھ کر نام ہے علی اکبر شاہ علی اکبر شاہ مصنف کا نام ہے اور پاکستان کے چودھریوں دکانداروں مولویوں پیروں حکمرانوں طالب علموں تمہیں اور مجھے تو ایسی گالی کوئی نہیں دیتا
پیغمبر کا خلیفہ صدیق اکبر اس ملک میں لاوارث ہے کہ اس کا نام لکھ کر کتے کا فوٹو بنایا گیا اگر قیامت کے دن صدیق اکبر رسول اللہ کے سامنے یہ فرمائے کہ اللہ کے رسول میں نے تو ساری دولت تیرے قدموں پہ لٹائی تھی میں نے تو بیٹی بھی تیرے قدموں پہ لٹائی تھی اے محمد مصطفیٰ میں نے تو تیرے لیے اپنے جسم کے کپڑے اتار کر ٹاکیوں کا لباس پہنا تھا لیکن پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے مولوی سوئے رہے پیر سوئے رہے چودھری سوئے رہے دکاندار سوئے رہے بتاؤ قیامت کے دن کیا جواب دو
تاجرین سوئے کالے مقبول غلام حسین نقوی نے کتاب لکھی جس کتاب میں اس ملعون نے پیغمبر کی بیٹی کو گالی دی مولانا حق نواز نے کتاب دیکھی جس دن وہ کتاب آئی
مولانا حق نواز ساری رات اس کتاب کو دیکھ کر روتے رہے اس کتاب میں کیا لکھا تھا اس کتاب میں اور اگلے دن مولانا حق نواز نے کبیر والا کے جلسے میں کہا تھا اے اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد بھی اگر بھک نواز چین کی نیند سوئے تو اس پر لعنت کر.
سین نجی ملون نے لکھا تھا تو رسول اللہ کی بیٹی رقیہ جب فوت ہو گئی تو اس کے ساتھ مردہ حالت میں عثمان غنی نے ہم بستری کی. اتنی بڑی گالی پیغمبر کے نام آپ کو, اتنی بڑی گالی, اور یہ گالی تو کوئی دشمن کوئی قاتل بھی کسی کو نہیں دیتا. اور کتاب میں تحریر میں, اور وہ کتاب سب کر بازار میں آئے, تقسیم ہو اور ہم بھی ہو, جوانی بھی ہو, سنی بھی ہو, ملک بھی ہو, دولت بھی ہو, زمین کا جھگڑا ہو تو لڑتے ہو, جائیداد کا جھگڑا ہو تو لڑتے ہو, لیکن ابو بکر کو ماں کی گالی دی جائے, پیغمبر کی بیٹیوں کو گالی دی جائے تو کوئی خون نہیں گرم ہوتا, کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوتا. سپاہی صحابہ پاکستان میں اس لٹریچر کے خلاف کفن باندھ کر احتجاج کرتی رہے گی. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ پاکستان میں لٹریچر بند ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ کتابیں بند ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جو چاہتے ہیں یہ لٹریچر بند ہو, ہمارا ہاتھ کھڑا کریں. ہماری لڑائی کرسی کے لیے نہیں ہے, ہماری لڑائی سیاست کے لیے نہیں ہے, ہماری لڑائی دنیا کی چودراہٹ کے لیے نہیں ہے. صحابہ کے خلاف ماں بہن کی گالی کتابوں میں چھپی ہے, اس کے خلاف احتجاج کرنا, اس کے خلاف آواز بلند کرنا, اس کے خلاف چوکوں چوراہوں میں حق و صداقت کی آواز بلند کرنا ہمارا مذہبی فرض ہے. ہم اس فرض کو پورا کرتے رہیں گے. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور سپاہی صحابہ انشاءاللہ پورے ملک میں ایسی رائے عامہ کو ہم معاف کریں گی کہ یہ لٹریچر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھرتی سے ختم ہو جائے. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ابھی خانگار میں ہمارے ساتھیوں پر جھوٹا مقدمہ ہوا. یہ شاگر دیش کا جو مقدمہ یہاں ہوا مولانا سلطان محمود پر, خالد محمود کھوکر سپاہی صحابہ کا طالب علم ابھی بھی جیل میں, حکومت کہتی ہے بے گناہ ہے, اس کے باوجود وہ جیل میں, بے گناہ سمجھنے کے باوجود وہ جیل میں. سید عطار محسن شاہ پر مقدمہ قتل کا, اس بیچارے پر کیوں مقدمہ بنایا؟ مولوی سلطان محمود بیچارے پر کیوں مقدمہ بنایا؟ جھوٹے مقدمے بناؤ تو میں کوئی پوچھنے والا ہوں. اور وہاں اعلان کر کے ساجد نقوی کہے کہ مجھے فضل باطل کا درد چاہیے, اور حکومت وفاقی حکومت سے پوچھتی ہے سرحد کی حکومت ہم اس کو پکڑیں یا نہ پکڑیں, یہ تو اڈا معاملہ لگا. لیکن اب میاں نواز شریف یہ نہیں ہوگا کہ ساجد نقوی گرفتار نہ ہو اور تم طفل تسلیاں دو, یہ سودا تمہیں مہنگا پڑے گا. پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ سپاہی صحابہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے؟ پنجاب کی طرف سے 9 اکتوبر کو راولپنڈی میں کئی ہزار طلبا یونیورسٹیوں اور کالجوں کے جمع ہو رہے ہیں. میں طلبا سے کہوں گا کہ اس عظیم اجتماع میں ضرور شریک ہوں. کالجوں سکولوں کے طلبا یونیورسٹیوں کے طلبا کو چاہیے کہ اس عظیم کنونشن میں ضرور شریک ہوں. شریک ہوں گے؟ وآخر دعوانا اللہ, اور دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. اور میرا یہ اعلان سن کر جائیں کہ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, بس اپنے گھر کا خیال رکھنا.